بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، منظومة ابن أبي داود الحائية كشرح درس جاريه پچھلے درس میں ہم نے صفت الکلام کے تعلق سے جو شیخ صاحب نے بڑے پیارے انداز میں اللہ تعالی کی اس صفت کو ثابت کیا وہ ہم سب سن چکے، اس کی شرح ہم سب نے سمجھ لی ہے۔ شیخ صاحب نے فرمایا تھا صفت الکلام کے تعلق سے، وَقُلْ غَيْرُ مَخْلُوقٍ كَلَامُ مَلِيكِنَا بِذَلِكَ دَانَ الْأَتْقِيَاءُ وَأَفْصَحُ وَلَا تَكُ فِي الْقُرْآنِ بِالْوَقْفِ قَائِلًا كَمَا قَالَ أَتْبَاعٌ لِجَهْمٍ وَأَسْجَحُ وَلَا تَقُلِ الْقُرْآنُ خَلْقٌ قَرَأْتُهُ فَإِنَّ كَلَامَ اللَّهِ بِاللَّفْظِ يُوضَحُ۔ آگے امام ابن ابی داؤد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، وقل یتجلی اللہ للخلق جہرۃ کما البدر لا یخفی وربک اوضح ولیس بمولود ولیس بوالد ولیس له شبہ تعالی المسبح وقد ینکر الجہمی هذا وعندنا بمصداق ما قلنا حدیث مصرح رواه جرير عن مقال محمد فقل مثل ما قد قال في ذاك تنجح۔ امام صاحب فرماتے ہیں، وقل يتجلى الله للخلق جهرة، اور کہو دل سے یقین کے ساتھ زبان سے اقرار کرو، يتجلى الله، اللہ تعالی تجلی کرتے ہیں، للخلق جهرة، خلق کے لیے، کلم کھلا یعنی اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا قیامت کے دن، کما البدر لا یخفی، جیسے کہ چودھویں کا چاند کسی سے مخفی نہیں ہوتا، وربک اوضح، اور تمہارا رب اس سے بھی زیادہ واضح ہوگا اور اس سے بھی زیادہ نمایاں ہوگا، اور لوگ مومن جو ہیں وضاحت کے ساتھ اپنے رب کا دیدار کریں گے۔ یہاں پر شیخ صاحب نے رحمہ اللہ اللہ تعالی کی صفت الرؤیا کا اقرار کرتے ہوئے یہ ثابت کر رہے ہیں کہ اللہ تعالی کو قیامت کے دن مومن دیکھیں گے، دیدار کریں گے، الرؤیا الحقیقیہ، حقیقتاً دیکھیں گے، کوئی مجازن نہیں، کوئی خیال میں نہیں، حقیقتاً۔ اور یہ اہل سنت جماعت کا عقیدہ ہے کہ قیامت کے دن مومن اپنے رب کا دیدار کریں گے۔ اس کے دلائل قرآن اور صحیح سنت میں موجود ہیں، قرآن مجید سے جو دلیل ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وجوہ یومئذ ناظرة الی ربها ناظرة، وجوہ، کچھ چہرے ہوں گے، یومئذ، اس دن یعنی قیامت کے دن، ناظرة، پر رونق، چمکتے ہوئے خوبصورت چہرے ہوں گے، الی ربها، یہ خوبصورتی اور یہ رونق کیوں ہوں گی چہرے پر؟ کیونکہ وہ الی ربها، اپنے رب کی طرف ناظرة، دیکھ رہے ہوں گے، دیدار کر رہے ہوں گے۔ سورة القیامة، اور سورة مطففین میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کلا انہم عن ربهم یومئذ لمحجوبون، ارگز نہیں، بے شک وہ اپنے رب سے اس دن حجاب میں ہوں گے، یعنی اپنے رب کا دیدار نہ کریں گے۔ کون؟ کافر لوگ۔ کافر جو ہے وہ اپنے رب کا دیدار نہیں کر سکیں گے۔ تو پھر یہاں پہ شیخ صاحب نے ایک مثال دی ہے، کم البدر لا یخفا وربک اوضح، جیسے کہ البدر چودھویں کا چاند، زمین پر رہنے والوں کے لیے چودھویں کا چاند کبھی مخفی ہو سکتا ہے؟ کوئی دیکھنے والا جس کی آنکھیں سلامت ہوں، باشعور انسان سے چودھویں کا چاند کبھی مخفی ہو سکتا ہے، چھپ سکتا ہے؟ جبکہ رات بالکل واضح، کوئی گرد و غبار بھی نہیں ہے اور بادل بھی نہیں ہے. سبحان اللہ. امام صاحب فرماتے ہیں وربک اوضح، اس دن تمہارا رب اس چمکتے ہوئے چودھویں کے چاند سے بھی زیادہ نمایاں وضاحت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا. اور اس کی دلیل میں متفق علیہ حدیث ہے، صحیح بخاری مسلم میں حدیث موجود ہے جس کا ذکر شیخ صاحب نے کیا ہے، رواہ جریر، آخر میں میں حدیث بتاؤں گا جب اس پہ بات کریں گے. اس سے پہلے شیخ صاحب بڑی پیاری باتیں کی ہیں. دلیل بیان کرنے سے پہلے شیخ صاحب نے ایک قاعدہ بیان کیا صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر مخالفین کی بات بیان کی، اس کا رد کیا، پھر دلیل بیان کی ہے. ولیس بمولود ولیس بوالد، اگر تمہیں کوئی پریشانی ہے کہ اللہ تعالی کا دیدار کیسے ممکن ہے، دیدار تو جسم کا ہوتا ہے، وہ ہمارے عقل تو مانتی نہیں ہے، اور پھر یہ اہل کلام کا یہ جو لمبا چوڑا ایک دروازہ ہے کھل جاتا ہے اور سوائے کلام کے باقی کچھ رہتا نہیں ہے، کچھ سمجھ میں آئے یا نہ آئے، عقل اس کا ادراک کر سکے یا نہ کرے، بس کلام کرنا تو ہے. کس نے بڑی پیاری بات کی، کہتے ہیں سلف صالحین میں سے، کہ اللہ تعالی نے ہر چیز کو ایک مقرر حد دی ہے، طاقت کی برداشت کی، جتنی مخلوقات بھی ہیں، آپ کے طاقت کے اعتبار سے، فنکشن کے وظیفہ کے اعتبار سے محدود طاقت ہے. اگر اس چیز کو اس کی طاقت سے زیادہ استعمال کیا جائے گا تو ناکارا ہو جاتی ہے. پھر مثال دی آنکھ کی، دوپہر کو سورج کی طرف اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہو، کیا یہ آنکھ سورج کو دیکھ سکتی ہے دو منٹ کے لیے براہ راست چمکتے ہوئے سورج کو؟ دو منٹ صرف، جو آنکھوں سے سورج کو دو منٹ براہ راست دیکھنا چاہتے ہیں دوپہر کے وقت، وہ اپنی آنکھ سے وہ کام کروا رہا ہے جو اس کے بس میں نہیں ہے، اس کی طاقت میں نہیں ہے. نتیجہ کیا نکلے گا؟ آنکھ ناکارا ہو جائے گی. اہل الکلام نے، اہل العقل نے کیا کیا، اپنی عقل کو ایسے استعمال کیا اور اللہ تعالی کے اسماء و صفات کے باب میں، عجب دیکھیں آپ، یعنی اور کچھ نظر نہیں آیا. کاش کہ یہ عقل ریاضی میں، سائنس میں، میتھمیٹکس میں، جہاں پہ استعمال ہوتے ہیں کرتے. آپ اس عقل کو میتھمیٹکس کے 10 ایسے پچیدہ مسائل میں استعمال کریں، سر میں درد ہو جاتا ہے، پھر عجیب سی متلی سی آنے کو دل کرتا ہے، عجیب سی حالت ہو جاتی ہے. اور اسماء و صفات کے باب میں اللہ تعالیٰ کی ذات کے تعلق سے عقل پہ اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کو تولنا چاہتے، پھر بات کرنا چاہتے، اپنا عقیدہ اور ایمان بنانا چاہتے، اس لیے ان کی عقل ہی ناکارا ہو گئی. کتنی پیاری مثال ہے. سبحان اللہ. تو اس لیے یہاں پہ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فرما رہے، ایک قاعدہ ہے، ولیس بھی مولود ولیس بھی والد، نہ تو کسی نے اللہ تعالیٰ کو پیدا کیا ہے، مولود نہیں ہے وہ، ولیس بھی والد، نہ وہ کسی کا باپ ہے، نہ اس نے کسی کو پیدا کیا ہے، یعنی باپ نہیں ہے کسی کا، نہ وہ کسی کی اولاد ہے، نہ وہ کسی کا باپ ہے. ولیس لہ شبہ تعالی المسبح، اس کے کوئی شبیہ نہیں ہے، کوئی مثیل نہیں ہے، وہ بلند ہے، اسی کی تسبیح کی جاتی ہے. المسبح، سبح یسبح تسبیحا، مسبح مسبح، کیا ہے مسبح؟ اسم مفعول. پھر سے سبح وزن فعل، ثلاثی مزید ہے، چار حروف ہے نا، ثلاثی مزید ہے. سبح یسبح مصدر ہے تسبیحا، تسبیح مصدر ہے. اسم فاعل کیسے بنتا ہے؟ اگر ثلاثی مزید ہو مضارع بنائیں گے پھر یا مضموم کریں گے پھر آخر سے پہلے کسرہ ہوگا, کیا بنے گا؟ مسبح, تین تسبیح کرنے والا. مسبح کیا ہے؟ اسم مفعول جس کی تسبیح کی جاتی ہے. تسبیح کا معنی کیا ہے؟ تقدیس, پاکیزگی بیان کرنا, کسی ذات کو کسی کو آپ پاک کرتے ہیں تو آپ اس کی تسبیح کرتے ہیں, یعنی آپ اس کو پاک کر رہے ہیں. وَلَيْسَ لَهُ شِبْهٌ, اللہ تعالیٰ کے کوئی شبیہ کوئی مثیل نہیں. تعالی وہ بلند ہے, المسبح اسی کی تسبیح اور پاکی بیان کی جاتی ہے. اور اس کی دلیل, اس قاعدے کی دلیل, ایک قاعدہ, یہ جو الفاظ ہے, یہ قاعدہ جو ہے ایک دلیل کی بنیاد پہ. کیا دلیل ہے؟ بارک اللہ فیک. لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر. لیس کمثلہ شیء, لیس لہ شبہ, لیس کمثلہ شیء, برابر ہے کہ نہیں؟ سبحان اللہ. وہو السمیع البصیر, یہ اقرار ہے کہ وہ سمیع و بصیر بھی ہے. اس کا مطلب نہیں ہے کہ لیس کمثلہ شیء اللہ کو کوئی صفات اور کوئی نام کو صفت نہیں ہے, یہ ہرگز معنی نہیں ہے اس کا. جس نے اس آیت کو غور سے اور اہل سنت جماعت کی علماء کے اقوال سے اس آیت کو سمجھا ہے, سلف صالحین کے اقوال سے, واللہ اسماء صفات کے باب میں اس ایک آیت سے گمراہ نہیں ہو سکتا. وہ اس ایک آیت کی سمجھ سے. میں کیوں بار بار کہتا ہوں کہ قرآن اور سنت کو سمجھنے کا ایک ہی راستہ, ایک ہی ذریعہ ہے, چاہے وہ عبادات میں یا معاملات میں کیوں نہ ہو. ہم بات عقیدے کی کر رہے ہیں, تو یہ تو بمباب اول, اس پہ ہم نے زیادہ غور و فکر کرنی ہے. لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر, یعنی کیسے ممکن ہے کوئی انسان یہ سوچ سکتا ہے کہ کسی زمانے میں بعض لوگ آئیں گے اور اس آیت کو دلیل بنائیں گے اور کہیں گے کہ ہم اسماء و صفات کا انکار کرتے ہیں کیونکہ اسے تشبیہ لازم آتی ہے. آیت واضح رد ہے کہ نہیں؟ لیس کمثلہ شیء مشبہ کا رد ہے, وہو السمیع البصیر معطلہ کا رد ہے. ایک ہی آیت میں تعطیل کرنے والے, انکار کرنے والے کا رد ہے. وہو السمیع البصیر, اللہ تعالیٰ فرماتے میں سمیع البصیر ہوں, کہتے نہیں اللہ تعالیٰ سمیع البصیر نہیں ہے. جو رد دیکھیے, یہ کب ممکن تھا زبان سے کہنا؟ جب عقل ناکارا ہو گئی. دیکھیں, جب تک ایمان ہے اور عقل اپنے اس ایمان کی حدود کے اندر ہے تو عقل ایسی جرت نہیں کر سکتی. عقل نے کب یہ جرت کی ہے؟ اللہ تعالیٰ فرمائے میں سمیع البصیر ہوں, میرا بھائی کوئی دنیا کا بادشاہ کہہ دے میں سمیع البصیر ہوں, کوئی شخص کہہ سکتا ہے نہیں بادشاہ سلامت آپ آج سمیع البصیر نہیں ہوں؟ اس کو چھوڑیں, یہ تو معروف صفات ہیں. کوئی دنیا کا بادشاہ اپنا کوئی لقب رکھ لے, کوئی لقب رکھ لے اپنا, اگر لقب مجھے اچھا نہیں لگتا میں جرت کر سکتا بادشاہ سلامت یہ لقب آپ نے رکھا ہے؟ کوئی جرت کر سکتا ہے؟ سبحان اللہ, بادشاہوں کا بادشاہ جبار السماوات والارض فرماتے ہیں وہو السمیع البصیر. اور بعض کلمہ پڑھنے والے مسلمان, یہودی نصارہ ہوتے تو پھر بات تھی, کلمہ پڑھنے والے مسلمان اپنے آپ کو امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کرنے والے, نماز پڑھنے والے, یہاں پر ماتھے پہ اتنے بڑے نشان ہو گئے سجدے کر کے, کہتے ہیں نہیں ہم نہیں مانتے کوئی سمیع بصیر ہے. کاش کس ایک آیت کو سمجھ لیتے میرے بھائی, کاش. آگے دیکھیں سبحان اللہ, اب کس کے ذہن میں یہ بات آ سکتی ہے؟ کون انکار کر سکتا ہے اس بات کا, اس قاعدے کو انکاری کون ہو سکتا ہے؟ آگے امام صاحب فرماتے ہیں وقد ينكر الجهمي, سبحان اللہ, وقد ينكر الجهمي هذا, جہمی تحقیق اس کا انکار کرتا ہے. کس چیز کا انکار؟ اللہ تعالیٰ کے دیدار کا انکار اور اس قاعدہ کا انکار کہ اگر ہم اسماء صفات کے باب میں اللہ تعالیٰ کے اسماء صفات کا اقرار کرتے تو لازمی تشبیہ لازم نہیں آتی. جب ہم دیدار کا بات کرتے ہیں تو ضروری کہ جہت لازمی ہو کہ اوپر ہو یا نیچے, کہاں پہ وہ کرنا ہے, یہ لازمی نہیں ہے. اللہ نے یہ تو فرمایا کہ دیدار ہوگا, یہ نہیں فرمایا کیسے ہوگا. کیفیت ہمارے بس کی بات نہیں ہے. ہم بار بار کہتے ہیں اسماء صفات کے باب میں ہم اسماء صفات کا اقرار کرتے چار شرطوں کے ساتھ, من غیر تعطیل ومن غیر تحریف ومن غیر تکیف ومن غیر تمثیل. تعطیل یعنی انکار, انکار نہیں کریں گے ہم. کون جرات کر سکتا؟ اللہ تعالیٰ فرمائے میرے اسماء و صفات ہیں, ایک تہائی قرآن مجید کی اسماء و صفات سے مزین ہے,
واللہ نور ہے قرآن مجید میں. کوئی جرت آ کے کوئی شخص آ کے جرت کرو کہ نہیں اسماء صفات نہیں ہم نہیں مانتے, یعنی کیا مطلب ہے اس کے جانتے ہیں؟ کتنی زیادتی ہے واللہ کہ قرآن مجید میں ہم پڑھتے ہیں فرعون, نمرود, ابو لہب, سب کے صفات ہم جانتے ہیں. کوئی پوچھے فرعون کون ہے, نمرود کون ہے اور ابو لہب کون ہے, ہم فٹ فٹ جانتے کون ہے, کیونکہ اس کو صفات جانتے جو اللہ نے ہمیں بیان فرمائے. تبت یدا ابی لہب و تب, خسار میں ہلاک ہوا وہ. کوئی کہے گا نہیں ارے ابو لہب تو بڑا کامران انسان تھا, کہہ سکتا ہے کوئی؟ سوال نہیں پیدا. کہاں سے ہم نے جانا؟ قرآن مجید سے جانا. یہ لوگ کہتے کہ یہ تو ہم سب مانتے ہیں, لیکن یہ نہیں مانتے اللہ تعالیٰ سمیع البصیر ہے, اللہ تعالیٰ الرحمن الرحیم ہے, اللہ تعالیٰ کریم ہے, الملک القدوس السلام المؤمن المهیمن, نہیں مانتے ہم اس کا. جانتے مطلب کیا ہے؟ کہ ایک تہائی قرآن مجید غیر معروف المعنی ہے, اور وہ بھی اللہ تعالیٰ کی ذات کے تعلق سے. یہودیوں نے تورات کے ساتھ تحریف کی ہے, سبحان اللہ, جرت کی ہے تحریف کرنے کی, لیکن اس طریقے سے مسلمان اپنی کتاب کو بے معنی ثابت کرے. یہودی نہیں کہ ہماری کتاب بے معنی ہے, وہ کہتے معنی والی ہے, اپنی طرف سے اور معنی ایجاد کر کے داخل کر دیے. اور یہ مسلمان کیا کرتے ہیں؟ اللہ کے کلام کو ایک تہائی 30% کہتے بے معنی ہے. آپ بس پڑھتے جاؤ ثواب کے لیے, معنی نہ پوچھو آپ. معنی کوئی بھی ہو سکتا ہے, نہیں بھی ہو سکتا ہے, اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے. مخرج کیا ہے, بہترین بات کیا ہے؟ قل اللہ اعلم, کیونکہ یہ راستہ نظر آیا, سبحان اللہ. وقد ينكر الجهمي هذا, جہمی تو اس کا انکار. جہمی کون ہے؟ ایک فرقہ ہے, ایک گروہ ہے جو منسوب ہے جہم بن صفوان کی طرف. جہم بن صفوان یہ پہلا شخص ہے جس نے وضاحت کے ساتھ کھلم کھلا دعوت دی اس بدعت کی طرف کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی نام کوئی صفت نہیں. اس سے پہلے کھلم کھلا دعوت کسی نے دی, اس سے پہلے چھپ چھپ کے لوگ کام کرتے تھے. جعد بن درہم اس کا استاد ہے, جہم بن صفوان کا. جعد بن درہم نے جہم بن صفوان تک اپنے اس بدعقیدگی کو لے کے آیا, جہم بن صفوان نے جو ہے اس کو آگے پھیلایا. جعد بن درہم کون ہے؟ جعد بن درہم نہیں, یہ وہ شخص ہے اس کا استاد ہے بیان بن سمعان. فرقہ بیانیہ ایک وقت میں آئی تھی جو بیان بن سمعان کو نبی سمجھتی تھی, البیانیہ. اسے بہت سارے دعوے کیے تھے کہ یہ بھی دعویٰ کیا تھا بیان بن سمعان. بیان بن سمعان یہ کہاں سے یہ باتیں لے کے, یہ کیونکہ جہم بن صفوان چار چیزیں لے کے, یہ نوٹ کر لیں. جہم بن صفوان اس کی وفات سن 128 ہجری 128 ہجری میں ہوئی. یہ چار چیزیں لے کے آیا تھا جو آج تک امت میں موجود ہیں, سوائے ایک چیز کے تین موجود ہیں, چوتھی چیز میں یعنی وہ معروف مشہور نہیں ہے. بعض لوگ کہتے لیکن وہ تقریباً اس نے معروف نہیں ہے. پہلی بات انکار الاسماء والصفات, اللہ تعالیٰ کے اسماء صفات کا انکار کرنا کلی طور پہ. آج بعض لوگ جزی طور پہ کرتے ہیں. اشاعرہ جو ہیں وہ جہمیوں کی پیداوار ہیں, یاد رکھیں, اشاعرہ ماتریدیہ جہمیوں کی پیداوار ہیں آج, بہت تھوڑے سے فروقات کے ساتھ, لیکن اصل بنیاد وہی ہے. سب سے پہلی بات بدعقید کو جو لے کے آئے جہم بن صفوان, انکار اسماء صفات. نمبر دو عقیدۃ الجبر, انسان مجبور ہے تقدیر کے باب میں, کہتے انسان مجبور ہے. جیسے کہ پتا درخت سے ٹوٹتا ہے, ہوا جہاں پر اسے لے جانا چاہے اس پتے کی کیا مجال ہے کہ وہ رکے یا اپنی مرضی سے کہیں پہ گرے, اس کی مرضی نہیں ہوتی. اس طریقے سے انسان بھی تقدیر کے سامنے مجبور ہے. اللہ تعالیٰ انسان کو مجبور کرتا ہے عمل کرنے پر, عقیدۃ الجبر. تیسری جو بدعقیدگی لے کے جہم بن صفوان, عقیدۃ الارجاء, کہ عمل کا ایمان سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. تو ایمان کے معرفت اللہ بالقلب, جہم بن صفوان کے نزدیک تعریف ایمان کیا ہے؟ معرفت اللہ بالقلب, اللہ تعالیٰ کی معرفت دل سے کرنا کافی ہے. دیکھیں عقل زیادہ استعمال کی حد سے تو کتنی بگڑ گئی, ناکارا ہو گئی, عقل کے اندھے ہو گئے نا. آنکھوں سے دیکھتے ہیں, بصیرت نور اللہ تعالیٰ نے ان سے لے لیا, چھین لیا بصیرت کا نور. بصر کا نور تو باقی, جیسے کہ جانور دیکھتے ہیں اپنی آنکھوں سے, یہ بھی دیکھتے ہیں اپنی آنکھوں سے, لیکن بصیرت کہاں ہے, سمجھ کہاں ہے؟ سبحان اللہ. عقیدت الارجاء, عمل کا کوئی تعلق نہیں ایمان سے. معرفت اللہ سبحانہ وتعالی بالقلب, کیا معنی ہے اس کا جانتے ہیں؟ فرعون, ابلیس جانتا ہے اپنے دل سے کہ نہیں عبد رب کو؟ فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ, جانتے ہیں, قسم بھی کھاتا ہے. تو پھر جو مسلمان کے نزدیک ابلیس بھی مومن ہے، فرعون بھی مومن ہے، سبحان اللہ. یہ عقیدہ ہوتا ہے معرفت اللہ بالقلب. یہاں پر اشاعری نے اس سے اختلاف کیا اور کہا کہ زبان کا قول اور دل سے تصدیق، عمل پھر بھی داخل نہیں ہے. تو ارجاء بنیادی طور پر جب کوئی ارجاء کا لفظ استعمال کرے یا مرجع کہے، اس کا مطلب ہے کہ عمل کو ایمان سے خارج کر دینا. ارجاء کا اصل معنی ہے تاخیر کرنا. ارجح اخاہ فی المدائن حاشرین، روکے رکھیں، تاخیر کریں، مقرر وقت تک ہم پھر مقابلہ کریں گے، ان کا مقابلہ کروائیں گے جادوگروں کے ساتھ، یعنی موسیٰ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ 40 جادوگروں کے ساتھ. ارجاء تاخیر، تاخیر العمل عن الایمان، یہ ارجاء ہوتا ہے. یہ کون لے کے آتے سب سے پہلے؟ جہم بن صفوان. اور چوتھا ہے فنا الجنت والنار، جنت اور دوزخ فنا ہو جائیں گی، دونوں چیزیں فنا ہو جائیں گی. یہ چار چیزیں لے کے آیا تھا جہم بن صفوان، اور اس کے لیے اس نے زندگی لگا دی جدوجہد کی. جب تک کہ اس کا قتل نہیں ہوا سن 128 ہجری میں، وہ اس بدعقیدگی کا علم بردار تھا.
موت بھی اسی پر ہوئی،
قتل کیا گیا، موت کیا اس کے اوپر، سر قلم کیا اس کے استاد کے بھی. جعد بن درہم، خالد بن درہم القصری رحمہ اللہ جو ہے گورنر تھا بقرعید کے موقع پر، بڑی عید کے موقع پر، جیسے بڑی عید خطبہ دیا، خطبے کے بعد اس نے کہا جاؤ اے مومنو، اے مسلمانو، اپنے اپنے قربانی کرو، میرے قربانی جعد بن درہم ہے. اور اسے اسی جگہ پہ جہاں پر خطبہ دیا تھا اس ممبر سے نیچے اترتے ہی اسے ذبح کر دیا، سر قلم کر دیا اس کا، کہتے ہیں میری قربانی یہ ہے. کہتے ہیں یہ لوگوں سن لو، جعد بن درہم کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام نہیں کیا اور ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل نہیں بنایا، یہ شخص زندہ ہے، پوچھ لو اس سے. اس نے آخر وقت تک کہا جی ہاں بالکل میرا عقیدہ ہے، آخر وقت تک ڈٹا رہا ہو، اس لیے اس کی سزا موت ہے. حجت قائم کی گئی اور گورنر تھا، حکومت میں تھا، اور اس نے اس پر حد قائم کی. جعد بن درہم بھی بدعقیدگی بیان بن سمعان سے لے کے آیا تھا، بیا بن سمعان یہ بدعقیدگی اپنے استاد طالوت سے لے کے آیا تھا. طالوت وہ یہودی ہے جو لبید بن اعصم یہودی کا بھانجا ہے. سند دیکھیں ذرا، یہ سند ہے جبر کی، ارجاء کی، اسماء و صفات کے انکار کی. آج جہاں پر بھی اسماء و صفات کا انکار ہے تو اس کی سند کڑی جو کہیں کہیں بھی اس سے جا کے ملتی ہے. جعد بن درہم اپنی بات کو عام نہ کر سکا، اور جہب بن صفوان بڑا تیز انسان تھا، اچھا تھا، دیندار تھا، کوئی گانے بجانے سننے والا نہیں تھا، کوئی زانی کبابی شرابی نہیں تھا، دیندار بندہ تھا. لیکن سبحان اللہ میرے بھائی، اس لیے اللہ کا شکر کرو کہ اللہ تعالی نے توحید اور سنت کی نعمت سے نوازا ہے. کبھی شیطان کے بہکاوے میں آ کر کبھی یہ نہ سمجھ بیٹھنا کہ ہمارے جیسا کوئی بھی نہیں ہے، ہم ہیں سب سے اچھے، ہمارے جیسا کوئی نہیں ہے، ہم تو ہیں صراط مستقیم پر، ہمیں کوئی ہٹا نہیں سکتا. نہیں، میرے اللہ سے ہمیشہ ثابت قدمی کی دعا کرتے رہے. بہت سارے لوگ آئے لیکن راہ راست کو پا نہ سکے، جدوجہد بھی کی ہے، ابری جان تک لگا دی ہے، گوا دی ہے، لیکن راہ راست کو حاصل نہ کر سکے، کیونکہ دل میں بےمانی موجود تھی، دل میں تسلیم موجود نہیں تھا، اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرنا موجود نہیں تھا، اخلاص موجود نہیں تھا، اتباع سنت سے محبت لگاؤ موجود نہیں تھا، تو کہاں توفیق ہونی تھی. تو اللہ تعالیٰ سے توفیق کی دعا ہمیشہ مانگتے ہیں. وقد ينكر الجهمي هذا، جہمی جو ہے وہ اس کا انکار کرتا ہے، کس چیز کا؟ اللہ تعالیٰ کے دیدار کا. جب صفات کا سب کا انکار کیا تو اس کا بھی انکار کیا، یہ بھی اس میں شامل ہے. وعندنا، ہمارے پاس، بمصداق ما قلنا، جو کچھ ہم نے کہا اس کی تصدیق میں، حدیث مصرح، صحیح اور صریح حدیث ہمارے پاس ہے. حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم فیصل ہے جھگڑوں میں، اور حدیث رسول اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کی بہترین ترجمانی ہے. اہل بدع کی ایک بڑی نشانی میں نے ایک مرتبہ بیان کی تھی، یاد ہے کیا تھی؟ اس کے بغیر اہل بدع بدعت نہ تو ایجاد کر سکتے ہیں اور نہ اس کو پھیلا سکتے ہیں. ایک بنیادی چیز ہے، کیا ہے؟ بارک اللہ، فصل السنة عن القرآن. جب تک کہ آپ سنت کو، حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن جدا نہیں کرتے، بدعت ہو نہیں سکتی. سبحان اللہ. کیونکہ قرآن مجید، صرف قرآن مجید پر عمل کرنا، میں نے بتایا تھا کہ اشاعرہ نے کون سے 10 سٹیپس اختیار کیے تھے، نتیجہ کیا نکلا؟ کہ قرآن مجید کی تحریف لازم ہوئی. وہ راستہ نہیں ہے، جس کو وہ تاویل کہتے ہیں، حقیقت تحریف ہے، تاویل نہیں ہے وہ. وبمصداق ما قلنا، ہم جو بات کر رہے ہیں، جو ہمارا عقیدہ ہے، زبان سے اقرار کرتے ہیں، دل سے یقین کے ساتھ جو ہم کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا دیدار مومن کریں گے قیامت کے دن، ہم کوئی بغیر دلیل، بغیر حجت کی بات نہیں کر رہے. ہماری بات کی تصدیق میں حدیث، ایک حدیث مصرح یعنی واضح ہے اور صریح اس موضوع کے تعلق سے حدیث ہے. حدیثیں یاد رکھیں، حدیث وہ قسمیں ہیں، ایک صحیح ہے، ایک ضعیف ہے، پھر صحیح، صریح و غیر صریح ہے. تو حدیث صحیح صریح دلیل ہے. میں پھر سے کہتا ہوں، الحدیث الصحیح کافی نہیں ہے، صحیح غیر صریح بھی ہو سکتی ہے، یعنی براہ راست اس معاملے کا دلیل نہیں بن سکتا. مثال لے لیں آپ، احناف کے نزدیک رفع دین کرنا کہتے ہیں جائز نہیں ہے. دلیل کیا تمہارے پاس؟ کہتے ہیں صحیح مسلم میں روایت ہے کہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ سرکش گھوڑوں کی طرح اپنے ہاتھ کیوں ہلاتے ہوئے مجھے نظر آتے ہو، نہ ہلایا کرو اپنے ہاتھ سرکش گھوڑوں کی طرح. حدیث صحیح ہے کہ نہیں؟ صحیح ہے. صریح ہے؟ صریح مطلب کیا؟ اس معاملے کے تعلق سے ہے، رفع دین کے تعلق سے حدیث ہے، یا تشہد کے تعلق سے ہے؟ تشہد کے تعلق سے. اور یہ حدیث آپ کو ملے گی صحیح مسلم کس باب میں؟ رفع دین کے باب میں یا تشہد کے باب میں؟ کتاب الصلاۃ باب التشہد. اچھا، صحیح مسلم میں تو تبویب کی ہی نہیں ہے، جانتے ہیں تبویب صحیح مسلم کی نہیں ہے، جیسے شرح کی صحیح مسلم کی قاضی عیاض ہے اور امام نووی، ان لوگوں نے تبویب کی ہے. تو پھر امام مسلم نے کتاب کی ترتیب دی ہے، ٹھیک ہے، اور پھر احادیث کو بغیر تبویب کے جس ترتیب سے لکھا ہے وہ ترتیب تو باقی ہے نا. تو یہ حدیث جو ہے سرکش گھوڑوں والی، یہ ابتدا میں جہاں صفت الصلاۃ کی بات ہو رہی ہے، جہاں پر رفع دین کا معاملہ بیان کیا گیا ہے، یا آخر میں جہاں کہ نماز کی انتہا ہے، آخر میں؟ تو پھر بھی امام نووی کے نزدیک بھی، امام مسلم کے نزدیک بھی یہ حدیث صریح نہیں ہے. فی النہی عن رفع الیدین فی الصلاۃ. تو حدیث صحیح صریح کا ہونا لازمی ہے، چاہے عقیدے کا معاملہ ہو، چاہے عبادات کے معاملات کو، دین کے کسی معاملے میں حدیث صحیح صریح، ٹھیک ہے. اب اس میں حدیث صحیح صریح ہے ہمارے پاس، جھوٹ بولتے ہیں جہمی اور ان کے ہم نوالے ہم پیالے کہ اللہ کا دیدار نہیں ہو سکتا، ٹھیک. کون سی حدیث ہے؟ امام صاحب فرماتے ہیں رواہ جریر عن مقال محمد، سیدنا جریر رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت کی ہے، عن مقال محمد، اللہ کے پیارے پیغمبر وسلم کے فرمان سے، فقل مثل ما قد قال فی ذاك تنجحو، جیسے انہوں نے کہا تم بھی ویسے ہی کہو، تنجحو فلاح پاؤ گے. یعنی حدیث کی بنیاد پر اپنا عقیدہ بیان کرو، اس باب میں بھی اور ہر باب میں فلاح پاؤ گے، بغیر دلیل کے بات نہ کیا کرو. سبحان اللہ. دلیل کیا ہے؟ یہ حدیث صحیح بخاری مسلم میں متفق علیہ حدیث ہے، صحیح بخاری حدیث نمبر 554 اور صحیح مسلم حدیث نمبر 633. حدیث یہ ہے، سیدنا جریر بن عبداللہ البجلی رضی اللہ عنہ، سید جریر، رواہ جریر، کون ہے؟ سید جریر بن عبداللہ البجلی رضی اللہ عنہ صحابی ہیں. قال کن جلوس عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک مرتبہ ہم اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، اذ نظر الى القمر ليلة البدر، کہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے چودھویں کے چاند کی طرف دیکھا. دن تھا یا رات تھی؟ رات تھی، الحمدللہ. چودہویں کے چاند کی طرف دیکھا اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے، فقال پھر فرمایا اما انکم سترون ربکم، اور یہ دیکھیں اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم حسن التعلیم دیکھیں آپ، کہ ایک میسج پہنچانا ہے، چودہویں کا چاند نظر آ رہا ہے، اب اس موقع سے کیسے فائدہ اٹھایا جاتا ہے اور کون سی انفارمیشن، بنیادی انفارمیشن دے سکتا ہوں میں. دیکھیں حسن التعلیم، ہماری زندگی سے کتنا موقع آتے ہیں ہمیں پتہ نہیں ہوتا ہمیں کہنا کیا ہے، کب کیا کہنا ہے، کیسے کہنا ہے، لیکن دیکھیں اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ایک عقیدے کی بنیادی بات سمجھانا چاہتے ہیں اور مثال دیکھیں آپ، یعنی کوئی نہ ماننے کی یا انکار کرنے کی کوئی ذرے برابر گنجائش بھی نہ رہے. جب اشارہ کر کے آپ کسی چیز طرف یوں کہہ کے بتاتے ہیں نا کہ ایسی چیز ہے، تو پھر کوئی گنجائش رہتی ہے کہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی، مزید وضاحت کی ضرورت ہے؟ مثالیں کیوں بیان کی جاتی ہے پتہ ہے؟ کسی علمی مسئلے میں دیکھ لیں آپ، مثال کیوں بیان کی جاتی ہے؟ آسانی کے لیے، تاکہ سمجھ آسانی سے آئے، اور اس مثال کے بعد معاملہ آسان ہو جاتا ہے کہ نہیں؟ عجب بات ہے، دس مثالیں سنائیں، دس حدیثیں سنائیں، دلائل پہ دلائل سنائیں، تب بھی سمجھ نہیں آتی لوگوں کو. فرماتے ہیں اما انکم، بے شک تم لوگ، سترون، ان قریب ضرور دیکھو گے، مستقبل میں سترون، کس کو؟ ربکم، اپنے رب کو. کما ترون، جیسے تم لوگ دیکھتے ہو، ھذا القمر، ھذا اسم اشارہ ہے، ذاک دور ہے، ھذا قریب، یعنی معنی کہ تقریب دیکھیں، سبحان اللہ. ذالک القمر نہیں فرمائے، ذالک دور، چاند تو آسمان پہ دور ہے کہ نہیں؟ ھذا القمر، کب؟ لیلۃ البدر، چودہ کی رات ہے، چاند کو دیکھیں. لا تضامون فی رؤیته، کوئی بھی تمہیں دقت محسوس نہیں ہوگی اپنے رب کے دیدار میں. جیسے اس چاند کو دیکھتے کوئی دقت ہے، واضح ہے، صاف ہے کہ نہیں؟ جی ہاں صاف ہے، بالکل واضح ہے. تو اپنے رب کا دیدار بھی ہوگا بغیر دقت، بغیر پریشانی کے، بالکل وضاحت کے ساتھ. فَإِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَلَّا تُغْلَبُوا عَلَى صَلَاةٍ، پھر اگر تم لوگ، اب دیدار ایسے تھوڑی ہوگا، اب جنت میں جائیں گے پھر دیدار ہوگا نا، تو جنت کے لیے جنت کے راستے کو اختیار کرنا پڑے گا نا. اب اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن تعلیم دیکھیں، اب راستہ بھی دکھا دیا. صرف دیدار تمنا نہیں ہے کہ میں تمنا کرتا ہوں کہ دیدار کروں، گھر میں سوتا رہوں، جد جہد بھی نہ کروں، ایسا ممکن نہیں ہے. بس اگر تم میں سے کوئی شخص یہ استطاعت رکھتا ہے کہ وہ مغلوب نہ ہو جائے، کس چیز پہ مغلوب نہ ہو جائے؟ علی صلاۃ قبل طلوع الشمس وصلاۃ قبل غروبها فافعلوا. اگر مغلوب نہیں ہوتے، بے شک تم میں سے کوئی شخص اگر یہ استطاعت رکھتا ہے کہ وہ مغلوب نہ ہو، نماز قائم کرنے کے، کب؟ قبل طلوع الشمس، فجر کی نماز، وصلاۃ قبل غروبها، عصر کی نماز، فافعلوا، تو ضرور کرو. نماز کو قائم کرنا، پانچ وقت نماز فرض ہے، جنت کی طرف ایک راستہ ہے، اپنے رب کا دیدار کرنا ہے تو نمازی بن جاؤ. سلام اللہ برکت، نمازی، اے بے نمازیوں سن لیں، اپنے رب کا دیدار کرنا ہے تو نمازی بن جاؤ، پکے نمازی بن جاؤ. من صلی البردین دخل الجنہ، اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، دو ٹھنڈی پیاری نمازیں جو پڑھتا ہے وہ جنت میں داخل ہوگا. ایک دفعہ جنت میں داخل ہو گیا نا، تو سب سے بڑا نعیم اللہ تعالیٰ کا دیدار ہے. سبحان اللہ، تو اللہ تعالیٰ کا دیدار قیامت کے دن مومن جو ہے وہ کریں گے. یہ مسئلہ جو ہے اللہ تعالیٰ کا دیدار قیامت کے دن، اس پہ اجماع اہل سنت و جماعت کا، اجماعی مسئلہ ہے. اس پر کسی بھی اہل سنت و جماعت کے علماء میں سے، سلف اور خلف میں سے کسی کا اختلاف نہیں ہے. اس سے ایک فروع مسئلہ نکلا ہے جس پہ اختلاف ہوا ہے، اس کو نوٹ کر لیں آپ، تاکہ لوگ جو مخالفین وہ یہ نہ کہیں کہ یہ مسئلہ دیکھیں، یہ اس میں تو اختلاف ہوا ہے. یہ اختلاف ہوا ہے، نمبر ایک، دیدار کے تعلق سے جو فروع مسئلہ ہے، جو اصولی مسئلہ ہے وہ کیا ہے کہ قیامت کے دن مومن اپنے رب کا دیدار کریں گے، اس پہ اختلاف نہیں ہے. اس سے جو فروع مسئلہ نکلتا ہے دو مسئلے ہیں. پہلا مسئلہ ہے کیا اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کا دیدار کیا تھا کہ نہیں، دنیا میں کیا دنیا میں اللہ کا دیدار ممکن ہے یا نہیں، اس پہ اختلاف ہوا ہے. بعض صحابہ نے کہا کہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کا دیدار کیا تھا جیسے کہ ایک حدیث میں آیا ہے، اور بعض صحابہ نے کہا ہے کہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کا دیدار نہیں کیا کیونکہ ایک حدیث میں آیا کہ نور ان اراہ، نور ہے میں کہاں دیکھ سکتا ہوں، اور جس روایت میں آیا ہے کہ دیدار کیا رأیت ربی، ایک روایت میں یہ آیا ہے. تو اس پہ اختلاف ہے. جو یہ کہتا ہے کہ دیدار ہوا وہ بھی سنو جماعت میں سے ہے، جس نے کہا دیدار نہیں کیا دنیا میں اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ بھی سنو جماعت میں سے ہے، وہ بدعتی نہیں سنی ہے وہ، کیونکہ یہ اختلاف سلف سے ثابت ہے. اور راجح نہیں الگ بات ہے، لیکن اس اختلاف کی بنیاد پر کوئی شخص بدعتی نہیں ہو جاتا. ٹھیک، کیونکہ تیسرا قول یہ کہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کو اپنے دل سے دیکھا ہے، اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا، کیونکہ دلائل اس پہ واضح ہیں. لن ترانی، مجھے کبھی دنیا میں دیکھو گے نہیں اے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، دنیا میں انسان اس قابل ہی نہیں ہے کہ اپنے رب کا دیدار کر سکے، نہ اس کی آنکھوں میں طاقت ہے، اس سورج کو دیکھ نہیں سکتا، اپنے رب کا دیدار کیسے کر سکتا ہے؟ یہ بڑے پہاڑ بھی اپنے رب کی تجلی کے سامنے ریزہ ریزہ ہو جاتے ہیں. تو لن ترانی، کبھی مجھے دیکھو گے نہیں دنیا میں، یعنی کہ آخرت میں. ٹھیک ہے، بہرحال تو جس نے کہا اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دیدار کیا یا نہیں کیا، دونوں ٹھیک ہے، دونوں سننی ہے. دوسرا مسئلہ، کیا کافر دیدار کریں گے یا نہیں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے میدان محشر میں، اس پر بھی اختلاف ہوا، یہ بھی فروعی مسئلہ ہے. ایک قول ہے کہ لا یراہ الا المؤمنون، صرف مومن دیکھیں گے میدان محشر میں بھی اور جنت میں بھی، کافر تو بالکل دیکھیں گے نہیں، دیدار کریں گے نہیں. اور آیت میں بیان کر چکا ہوں کل انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون، سورۃ المطففین کی آیت نمبر 15، وہ دیدار کریں گے نہیں، محجوب رہیں گے. اور جن علماء، دوسرا قول جو ہے کہ کافر دیکھیں گے لیکن تشریف و تکریم کی رؤیت نہیں ہوگی، تخویف کی رؤیت ہوگی. جی حیبت و تخویف کی رؤیت ہوگی. جو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وجاء ربک وملک صفا صفا، تو اس میں کسی کو حجب کرنے کی بات نہیں ہوئی. وجاء ربک، اور تیرا رب آیا، وملک صفا صفا، اور ملائکہ جو ہے فرشتے صفے باندھے ہوئے کھڑے ہوئے تھے. لیکن قول راجح جو ہے ان دونوں میں سے کہ کافر محجوب رہیں گے، نہیں دیکھیں گے، دیدار نہیں کریں گے اپنے رب کو، اپنے رب کے دیدار سے محروم رہیں گے، یہ قرآن ہے. لیکن اگر کوئی کہتا ہے اس جماعت میں سے کہ کافر بھی دیدار کریں گے اور اس آیت کی دلیل پیش کرتا ہے، تو یہ ایک اصول نہیں ہے، ایسے ایک فروعی مسئلہ ہے جس میں سلف میں بھی اختلاف تھا، تو اس اختلاف کی گنجائش ہے. شاعر کا موقف یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا من غیر جہا، معتزلہ بھی ہنستے ہیں ان کے اوپر، کہتے یا تو مکمل انکار کو ہماری طرح ہم نے کہا دیدار ہو گئی نہیں. اب یہ کیا بات ہے، دیدار ہوگا بغیر جہت کی، یعنی دیدار نہیں ہوگا، سیدھی بات کرو، الٹی بات کیوں کرتے ہو، کان کو سیدھا پکڑو الٹا کیوں پکڑتے ہو، اور جہت کی تعلق کیا ہے اس سے؟ اللہ نے فرما دیا ہے کہ ہوگا، ہم نے کہا ہوگا، رسول جماعت نے، معتزلے نے کہا نہیں ہوگا واضح الفاظوں میں، اشاعرہ بیچ میں بےچارے، ان لوگوں نے سوچا کہ ہم دونوں کو جوڑتے ہیں. دیکھیں نا، حق ہے اور باطل ہے، حق میں سے تھوڑا باطل ملا دو حق باقی رہتا ہے نہیں، باطل ہو جائے گا نا، حق تو بالکل حق ہے. ان لوگوں نے حق اور باطل کو مکس کر کے کوشش کی کہ ہم حق کو اپنائیں، ممکن ہے؟ سوال نہیں پیدا ہوتا. آگے امام صاحب فرماتے ہیں وقد ينكر الجهمي ايضا يمينه وكلتا يديه بالفواضل تنفح. وقد ينكر، جہمی نے، جہمی فرقہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے دیدار کا انکار کرتا ہے، وہ یہ بھی انکار کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا دایاں ہاتھ ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاتھ کی صفت کا انکار کرتے ہیں. وکیل تہدی اللہ تعالیٰ کے دونوں ہاتھ بالفواضل تنفحو، انعام اور اکرام سے اللہ تعالیٰ کے دونوں ہاتھ جو ہے وہ کشادہ ہیں، فضل و کرم سے اللہ تعالیٰ کے ہاتھ کشادہ ہیں. سبحان اللہ. اور یہ جو اصل ہے اگر ہم کتاب کے شروع سے دیکھیں تو یہ پانچواں اصل اصول اصول جماعت کے اصولوں میں سے، اگر ہم یعنی اصول کو دیکھیں، پہلا اصل تھا، یاد ہے کسی کو؟ پہلا اصل تھا سنن جماعت کا موقف دل استدلال کے تعلق سے، تمسک بحبل اللہ واتبع الہدى ولا تک بدعی لعلک تفلح. دوسرا اصل تھا سنن جماعت کا موقف بدع اور بدعت کے تعلق سے، کیا موقف تھا؟ ودن بکتاب اللہ والسنن التي اتت عن رسول اللہ تنجو وتربح. ان دونوں میں یہ دو اصول ہیں. تیسرا اصل کیا تھا؟ صفۃ الکلام، بارک اللہ فیک، قرآن اللہ کلام مخلوق نہیں ہے. چوتھی اصل کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ کا دیدار. اور پانچواں اصل اس نظم میں، چھوٹی سی پیاری تصنیف میں، جو پانچواں اصل تفصیل سے امام صاحب بیان فرما رہے ہیں، وقد ينكر الجهمي ايضا يمينه وكلتا يديه بالفواضل تنفح. اور یہ بیت جو ہے شعر کا، امام صاحب نے اللہ تعالیٰ کے دونوں ہاتھ کی صفت کو اقرار و ثابت کرنے کے لیے یہاں بیان کیا ہے. اللہ تعالیٰ کے دو ہاتھ ہیں، حقیقی ہاتھ ہیں، مخلوقات سے بالکل ہٹ کر، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا شایان شان ہے، بغیر تعطیل و انکار کے، بغیر تحریف کے، بغیر کیفیت یا تکیف یا کیفیت بیان کرنے کے، اور بغیر مثلیت بیان کرنے کے. اگر ہاتھ ہے تو مخلوق جیسا ہاتھ ہے، یا اگر ہاتھ ہے تو کیسا ہاتھ ہے. اللہ نے فرمایا ہے سورۃ صاد نمبر 75 میں، 75 میں، اس آیت کو یاد کر لیں، صفۃ الیدین کے لیے واضح ترین دلیل ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، اے ابلیس تنہیں کس نے روکا، کس نے منع کیا کہ تو سجدہ کرے آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو، جس کو میں نے اپنے دونوں ہاتھ سے پیدا کیا. اور حسن جماعت کا جو منہج ہے اسماء و صفات کے باب میں، وہ دو چیزوں پر قائم ہے، الاثبات بلا تمثیل والتنزیہ بلا تعطیل. یہ جو چار شرطیں میں نے بیان کی ہے، اقرار کرتے ہیں، ثابت کرتے ہیں بغیر مثل بیان کرنے کے، اور تنزیہ کرتے ہیں بغیر تعطیل کے. یعنی جب مثلیت اور تشبیہ سے انکار کرتے ہیں کہ تشبیہ اور مثلیت نہیں ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ صفت کا انکار ہو رہا ہے، جیسے کہ اہل بدع کرتے ہیں، معطلہ جو ہیں. اور جب اقرار کرتے ہیں تو پھر بغیر مثلیت کے، بغیر کیفیت کے اقرار کرتے ہیں. اور جو اہل بدع ہیں ان کے بھی دو منہج ہیں. پہلا منہج ہے الاثبات بالتمثیل، اس بات تو کرتے لیکن مثلیت بیان کرتے ہیں، وہ یہ مشبہ ہیں، بلکہ مشبہ معطلہ دونوں. مشبہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ ہیں مخلوق کے ہاتھ کی طرح، اللہ تعالیٰ کے قدم مخلوق کے قدم کی طرح، اللہ تعالیٰ کا چہرہ ہے مخلوق کے چہرے کی طرح. اور یہ کفری عقیدہ ہے، اہل باطل یہ بھی اہل باطل اہل بدع ہیں، کیونکہ جس نے اللہ تعالیٰ کی تشبیہ سے اللہ کی عبادت کی تو اس نے بت کی عبادت کی، اللہ کی عبادت نہیں کی. اور دوسرا جو منہج ہے معطلہ کا، اہل بدع کا، اسماء صفات کے باب میں، وہ تنزیہ ہے بالتعطیل، سنن جماعت کے بالکل الٹ. اللہ تعالیٰ پاکیزگی بیان کرتے ہیں لیکن انکار کے ساتھ، کہتے ہیں اگر ہم اللہ تعالیٰ کے اسماء صفات کو مان لیں تو پھر مشابہت لازم آتی ہے مخلوق کی، مخلوق سے، تو اس لیے ہم انکار کر دیتے ہیں. اور اصل تنزیہ اللہ تعالیٰ کی پاکیزگی بیان کرنے کا راستہ ہی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اسماء صفات کا مکمل انکار کرنا. اس لیے کہا جاتا ہے جو معطل ہے وہ عدم کا عابد ہے، عدم کی عبادت کرنے والا ہے، اور جو مشبہ ہے وہ صنم کی عبادت کرنے والا ہے. اور دونوں میں ایک یکسانیت ہے، تمثیل. سب سے پہلے انہیں مثلیت دونوں کے ذہن میں، جس نے تشبیہ کی ہے جس نے انکار کیا. دونوں کے ذہن میں ایک چیز برابر ہے, وہ یہ ہے کہ دونوں کو ذہن پہلی بات مثلیت کی آئی. جس نے تشبیہ کی اس نے بھی مثال تو واضح ہے, لیکن تعطیل کرنے انکار کروانے کے ذہن میں کیسے تمثیل آئی؟ اس نے پہلے سوچا اگر میں اقرار کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ ہے, اللہ تعالیٰ سنتا ہے دیکھتا ہے, تو پھر مخلوق کے ہاتھ بھی سنتی ہے دیکھتی بھی ہے, تو یہاں پہ مثلیت ہوئی کہ نہیں دماغ میں؟ تو پہلے مثلیت اس کے دماغ میں, پھر اس نے انکار کیا, تو دونوں برابر ہوئے اس تعلق سے. اس لیے کہا فَكُلُّ مُعَطِّل مُمَثِّل وَكُلُّ مُمَثِّل مُعَطِّل, دونوں ایک جیسے ہیں, دونوں تعطیل اور تمثیل سے کام لیتے ہیں. بات یہ ہے کہ یہاں پر جہم بن صفوان نے جو راستہ اختیار کیا وہ کیسا کیا؟ کیا ایک ہی دن میں سے آ کے کہہ دیا کہ اللہ تعالیٰ کا اسماء و صفات لوگوں نے ماننا شروع کیا؟ نہ, اس کے پیچھے بھی بڑی جہد کی گئی ہے. بدعت ایسے نہیں, بدعت ایسے جنم لیا, وہ بدعت ایسے لوگوں کے دنوں تک نہیں پہنچی. اہل بدعا نے اس کے لیے بڑی جہد کی ہے. اور عجب بات ہے کہ قرآن مجید پڑھنے والے مسلمان اس بدعقیدگی کو کس طریقے سے اپنا دین بنا لیا, تعجب کی بات ہے کہ نہیں؟ اور عوام الناس جو ہیں وہ اپنی فطرت پر قائم ہیں. جب قرآن مجید کی آیت کہ آپ ترجمہ تصحیح بیان کرتے ہیں تو اس کو اپنے ظاہر سے جیسے وہ سمجھ آ رہی ویسے اس کو مان لیتے ہیں, ماننے کے لیے تیار ہیں. اب اس فطرت کو تبدیل کرنا اور عام فہم صحیح فہم کو تبدیل کرنا اور واضح نصوص میں تحریف کرنا, یعنی کتنی جد جہد کی بات ہے. یہ سچ بات ہے. اور دیکھیں اہل بدعا نے کتنی اپنا وقت لگایا, زندگی جان جان بھی لگا دی, اور ہم سنی کیا کر رہے ہیں؟ کتنا وقت دے رہے ہیں صحیح عقیدے کو پھیلانے میں, سنت کو سمجھنے میں, اس پہ عمل کرنے میں, اور آگے اس کی طرف دعوت دینے میں. سلام تمام, کتنا جد و جہد کر رہے ہیں ہم لوگ. ویسے آپس کی بات ہے, اپنے آپ سے سوال کریں, اپنا محاسبہ کرتے ہیں ہم سب کو. جہم بن صفوان نے جو راستے اختیار کیے, ایک کلیات اور اصول لے کے آیا. ان اصول میں سے بعض ایسے لفظ لے کے آیا جو اس سے پہلے استعمال نہیں کیے جاتے تھے. جسم, جہت, تجسیم, کیا ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جسم ہو؟ کیا یہ ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی جہت میں ہو؟ وہ تو خالق ہے, پورے کائنات کا خالق ہے, وہ مالک ہے. اگر ایک جہت میں ہو ہم تصور کرتے ہیں تو مخلوق جیسا ہو جاتا ہے, کیونکہ مخلوق ایک جہت میں ہو سکتی ہے. اللہ تعالیٰ ان جہات سے, یعنی جو بھی کیا کہتے ہیں انہیں ڈائریکشنز ہیں, اللہ تعالیٰ ان سب سے بالا تر ہے. تو اللہ تعالیٰ کسی جہت میں نہیں ہے. پھر تجسیم لازم آتی ہے. جب آپ ایک جہت اوپر کر دیتے ہیں تو پھر جہت ہے, اور جہت تو ایک جسم ہی ممکن ہے. جو بغیر جسم کی ہوتی ہے چیز وہ تو ممکن نہیں, وہ تو پھیلی ہوتی ہے نا ہر جگہ پہ. اس لیے پھر یہاں سے دیکھیں اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے. جہم بن صفوان یہ بھی عقیدہ لے کے آیا تھا, وہ ہے وجود کا عقیدہ, کہ ایک جگہ پر متعین نہیں ہے, وہ تو جسم ایک جگہ متعین ہوتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ ہر جگہ پھیلا ہوا ہے. یہ لفظ آئے اور لوگوں میں یہ سوال عام کیا. یہ سوال صحابہ کرام کے زمانے میں تھا. وفات سن 128 ہجری میں ہوئی. صحابہ کرام کا آخری صحابہ 110 ہجری میں وفات پائے. 18 سال کے بعد, اس 18 سالوں میں کیا ہو گیا؟ یہ سوال صحابہ کرام نے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے کیوں نہیں پوچھا؟ انکم سترون ربکم, اپنے رب کا دیدار کرو اس چمکتے ہوئے چودہویں کی چاند کی طرح جیسے دیکھ رہے ہو, ایسے دیکھو گے. صحابہ کرام نے سوال کیا, اے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, جہت لازم آتی ہے, تجسیم لازم آتی ہے, ہم کیسے دیدار کریں گے؟ اپنی فطرت پر قائم تھے, عربی زبان بہترین طریقے سے سمجھتے تھے, اور اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم الفصاحت والبلاغت کے ماہرینوں کے سب سے بلند درجہ اللہ تعالیٰ ان کو عطا فرمایا ہے. زبان سے بات نکلی, سیدھا دل میں جا کے اثر کیا.
دماغ مانے، عقل تسلیم کرے نہ کرے، سب سے پہلے مومن کے ایمان کا یہ تقاضا ہے آمنت و صدقت. اور یہ بات لازمی نہیں ہے کہ تجسیم اور جہت، تو جو ہم صفوان نے سب سے پہلے اس فطرہ کو تبدیل کرنے کے لیے اور اس معاملے کو دل سے نکال کے عقل میں اسے ٹھوسنے کے لیے یہ دو سوال لے کے آیا، تجسیم اور جگہ اور جہت. جب آہستہ آہستہ لوگوں نے اس کو سمجھنا سمجھا اور کہا واقعی یار یہ تو تجسیم کی بات ہے، اور ان کو سلف سے بالکل توڑ دیا، ان کی بات نہ سننا، یہ مشبہ ہیں. اس میں جماعت اس وقت موجود تھے جو یہ عقیدہ یعنی بیان ہو رہا تھا اور عام ہو رہا تھا، خبردار ان کی بات نہ سننا، یہ حشویہ ہیں، یہ صرف قرآن اور حدیث کے بغیر کو جانتے نہیں ہیں، حشو کر دیتے ہر بات کی دلیل لے کے آتے، عقل سمجھے مانے نہ مانے بس کیونکہ ہمارے پاس وہ دلیل ہے. ارے دلیل تو عقل پہ تولی جاتی ہے نا، بس دلیل ہے تمہارے پاس، حشویہ ہیں. اور پھر مجسمہ ہیں، تجسیم کے قائل ہیں. آج الفاظ کہے جاتے ہیں کہ نہیں؟ آج بھی کہے جاتے ہیں. جہب بن صفوان کی پیداوار. دوسرا سٹیپ، اگر ہم یہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہے تو کیا مطلب، تو کیا مطلب اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ اللہ تعالیٰ جسم ہے؟ پہلے تجسیم کی بات ان کے ذہن میں بالکل ٹھوس دی، ہاتھ کی بات نہیں کی. دیکھیں تدریج، دیکھیں نا آہستہ آہستہ کس طریقے سے لوگوں کی فطرت کو تبدیل کرنا ہے، تحریف کرنا ہے. تو لوگوں نے کہا ابھی تو تجسیم کی بات جو ہم نے مانی تھی وہ تو ٹھیک ہے، اب ہاتھ اگر ہم مانتے ہیں تو تجسیم لازم آتی ہے، اللہ کا دیدار مانتے ہیں تو پھر جہت لازم آتی ہے، اللہ تعالیٰ کی بلند عرش پر استواء مانتے ہیں تو پھر جہت لازم آتی ہے، جگہ لازم آتی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے یہ مانتے ہیں، اور یہ بھی مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی ہاتھ نہیں ہے. اہل البدعت نے کھل کے سامنے آ کے کھلم کھلا یہ دعوت دینا شروع کر دی، لیکن کہاں ان کی دعوت. آج کے زمانے کی طرح اہل سنت آج دبے ہوئے ہیں، اس زمانے میں اہل بدعت دبے ہوئے تھے. دیکھیں زمانہ کیسے تبدیل ہوا، اس وقت ہر طرف علم کا نور تھا، ہر مسجد میں اہل سنت جماعت کے علماء بیٹھے ہوتے تھے اور مساجد میں لگ کے گھروں میں عقیدے کے دروس بنیادی طور پر اور صحیح منہج کی بنیاد پر درس ہوا کرتے تھے. یہ عقیدے جو بیان ہوئے ہیں، جو لکھے گئے ہیں، آپ کوئی حدیث کی کتاب اٹھا دیں، کتاب الایمان سے ابتدا ہوئی صحیح بخاری کی. کیوں کتاب الایمان سے ہوئی؟ کتاب الطہارہ کیوں نہیں؟ کتاب الصلاح کیوں نہیں؟ کتاب الایمان، ایمانیات سب سے پہلے. اس جماعت نے اس کا مطلب، چاہے محدث ہو چاہے فقیہ ہو، فقہ الاکبر پہلے اور بعد میں فقہ لکھی گئی. امام ابو رحمۃ اللہ علیہ سے جو ثابت ہے، کوئی لکھی ہوئی کتاب فقہ الاکبر ہے، اور عام فقہ تو اسے ثابت بھی نہیں ہے. خود احناف بھی کہتے ہیں کہ ان کی کوئی لکھی ہوئی کتاب ہمارے پاس ہمیں نظر نہیں آئی. یہ منسوب ہے اقوال امام صاحب کی طرف، یہ متواتر طریقے سے ان سے یعنی معروف ہے. تو فقہ الاکبر تو ان کی طرف منسوب ہے، سند بھی موجود ہے، فقہ الاصغر کی تو سند بھی نہیں ہے. تو یہاں پر دیکھیں امام اصول جماعت کے علماء نے، اماموں نے کس طریقے سے اس بدعقیدگی کو اسی وقت گلا دبا دیا، جو ہی ابھرتی تھی گلا دبا دیتے تھے. ایک زمانہ واقع ضرور آیا معتزلہ، وہ بھی ایک امتحان تھا، اللہ تعالیٰ کی آزمائش تھی، کہ معتزلہ جو ہیں وہ حکومت تک پہنچ گئے اور اپنی فتنے کو، اپنی بدعقیدگی وہاں پہ پھیلایا. جب وہ قرآن ایک دفعہ بدعقیدگی کو اپنا لے تو پھر خیر باقی نہیں رہتا، پھیلنے میں بہت جلدی بدعقیدگی پھیل جاتی ہے، جیسے کہ بہت جلدی ہی اچھا عقیدہ پھیل سکتا ہے اچھے حکمران سے. سبحان اللہ. اور جسے اہل سنت جماعت کو آزمایا گیا، بعض کو قتل کر دیا گیا، بعض اہل سنت جماعت کے علماء پر کوڑے برسائے گئے، بعض کو قید کر دیا گیا، اور اکثر کو درس و تدریس سے روکا گیا. لیکن کیا اللہ تعالیٰ کے نور کو بجھا سکے؟ کئی سال تک ایسا رہا، لیکن علم، دیکھیں جب تک علم موجود ہے نا، چاہے وہ سینے میں موجود ہو، اب اس کو بیان نہ کر سکے باہر، جب تک علم زندہ ہے اور لوگوں میں عام ہے تو خیر بھی زندہ ہے. اس لیے آخرت قیامت کی نشان میں سے ایک نشانی ہے قلت العلم. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت میں، قلت العلم، یعنی فرمایا ضیاع العلم یا فناء العلم. علم کا بھی جب علم فنا ہوگا نا زمین کے اوپر سے، پھر قیامت اس دن کی انتظار کریں آپ. جب تک قرآن، توحید اور سنت کا علم موجود ہے تو قیامت نہیں آئے گی. سبحان اللہ. یہ دیکھیں علم کا نور.
قلت العلم تو ہے اس زمانے علم کی کثرت سے بدعت دبے ہوئے تھے اہل بدعت,
اور آج قیامت جوں قریب آ رہی ہے علم کم ہوتا جا رہا ہے اور بدعت عام ہوتی جا رہی ہے. تو جہم بن صفوان نے کہا اگر ہم اللہ تعالیٰ کا ہاتھ یا کوئی بھی صفت یا کوئی بھی نام کا اقرار کرتے ہیں تو پھر تشبیہ لازم آتی ہے. کیا کہتے ہو؟ کہتے ہو تم ٹھیک کہتے ہو. اہل بدعت اس کے ہم نوالے ہم پیار اس کے فالوورز نے کہا, اس کے متبعین نے کہا تم ٹھیک کہتے ہو. تو تعطیل آ گئی. تو ایک مسئلہ تھا جو قرآن سمجھتے ہیں ان کا, بھائی ایک منٹ میں ہماری بات تو سنیں ذرا. قرآن مجید میں جو اللہ نے فرمایا ہے کہ میں نے آدم کو دونوں ہاتھوں سے پیدا کیا ہے, اس کے بارے میں ہم کیا کہیں؟ اب دو ہاتھ ہیں اللہ تعالیٰ کے. اب جہم بن صفوان نے ایک اور چور دروازہ کھولا اور وہ ہے تحریف کا دروازہ, کہ جہاں پر تجسیم کا اور اللہ تعالیٰ کی تجسیم کا کوئی بھی معنی آپ کو نظر آئے تو فوراً تأویل سے کام لینا. یہ آیات اس لیے ہیں, اللہ نے اس لیے بیان فرمائی ہے کہ ان کو اپنے ظاہر معنی سے ہٹا کر دوسرا جو دور کا معنی ہے اس معنی کی بنیاد پر اس آیت کو سمجھنا. اور تحریف کا دروازہ کھل گیا تأویل کے نام پر, اور پھر چاہے آپ سو آیات بھی پڑھیں فوراً کہہ دیتے ہیں کہ اس کی مراد ظاہر نہیں, اس سے مراد یہ نہیں ہے جو تم نے سمجھا, تم تو مجسمے لوگ ہو, اس سے مراد وہ نہیں, اس سے مراد یہ ہے. پھر عربی زبان میں دیکھا کہ ہاتھ کے کتنے معنی ہیں. ہاتھ کے معنی میں قدرت بھی ہے, ہاتھ کے معنی میں نعمت بھی ہے, فضل بھی ہے, کرم بھی ہے. اس لیے یہاں پہ امام صاحب نے اس کی وضاحت کی ہے ایک ہی اپنی نظم میں, ایک ہی بیت میں, وقد ينكر الجهمي ايضا يمينه وكلتا يديه بالفواضل تنفع. دونوں ہاتھ اللہ تعالیٰ کے کوشادہ ہیں, اللہ تعالیٰ کے اپنے فضل و کرم سے سب کو اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے نوازتا ہے, اور اللہ تعالیٰ سب سے بڑا سخی ہے, سبحان اللہ. تو یہ معنی بھی موجود ہوتا ہے, لیکن حقیقی معنی اس میں یہ ہے کہ اگر یہ معنی بیان کریں تو اصل جو حقیقی معنی اس کا انکار کریں, سبحان اللہ. یہ معنی بھی عربی زبان میں موجود ہے. تو جہم بن صفوان نے یہ راستہ اختیار کیا اور اس طریقے سے یہ بدعت عام ہوئی. اور یہ ایک یا دو یا تین دن کی بات نہیں ہے, یہ دس دن کی بات نہیں ہے, اس میں اس کو سال لگے, کئی سال لگ گئے, لیکن وہ اپنی اس بدعقید کو پھیلانے میں کامیاب تو ضرور ہوا لیکن فوراً ہی ناکام ہوا. اس کے قتل بھی کیا گیا لیکن لوگ مر جاتے ہیں, لوگوں کے نظریات, لوگوں کی سوچ زندہ رہتی ہیں. اور آہستہ آہستہ دیکھیں اس سوچ کو کسی نے لیا, پھر اس سے کسی اور نے لیا, یہ ٹھوکر کھاتے 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 آج امت میں یہ عقیدہ عام ہو چکا ہے کہ جب آپ اسماء و صفات کی بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں نہیں, اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے بالا تر, اللہ تعالیٰ پاک ہے, تجسیم سے پاک ہے. رسول و جماعت کا موقف جسم کے تعلق سے بھی سمجھ لیں آپ. جسم کے تعلق سے رسول و جماعت کا موقف یہ ہے کہ جسم کا لفظ استعمال نہیں کیا جاتا کیونکہ اس کی دلیل نہیں ہے, پہلی بات. دوسری بات, جسم سے آپ کا مطلب کیا ہے؟ تجسیم سے کیا مطلب, کیا معنی, کیا معنی لیتے ہو؟ اگر تجسیم کا معنی تمہارے ذہنوں میں یہ ہے کہ جیسے کہ مخلوق کا ایک جسم ہے, وہ اعضاء کا محتاج ہے, ہاتھ کا محتاج ہے, پاؤں کا محتاج ہے, چہرہ کا محتاج ہے, آرگنز کا محتاج ہے, تو بالکل تمہاری بات درست ہے, اللہ تعالیٰ اس جسم سے پاک ہے. اور اگر تمہارا معنی یہ ہے کہ جسم کا معنی یہ ہے تمہارے ذہنوں میں کہ اللہ تعالیٰ کی اگر ہم صفات کو مانتے ہیں تو تجسیم لازم آتی ہے, تو تمہارا یہ معنی بالکل غلط ہے. اللہ تعالیٰ اپنے صفات اسماء و صفات کا اقرار کیا ہے لیکن اس سے تجسیم لازم نہیں آئی. اللہ تعالیٰ اپنے ان صفات کا محتاج نہیں ہے جیسے کہ ایک مخلوق محتاج ہوتا ہے. مخلوق اپنی ذات کے لیے صفات کا محتاج ہے, سبحان اللہ. انسان بغیر ہاتھ کے, بغیر پاؤں کے محتاج ہے. اللہ جل شانہ سبحانہ و تعالی, اگر تم لوگ یہ سمجھتے ہو کہ تجسیم کا معنی یہ ہے کہ جیسا کہ مخلوق محتاج ہے ان چیزوں کا, اجزاء و ابعاض جو مخلوق میں ہیں, جیسے ہاتھ ایک جز ہے, حصہ ہے, سر ایک جز ہے, پاؤں ایک جز ہے, اس طریقے سے اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے بالا تر ہے, اللہ تعالیٰ کے لیے ایسے الفاظ کہنا کفر ہے, جائز نہیں ہے. اور اللہ تعالیٰ کے ہاتھ کی صفت جیسے میں نے بیان کیا ہے آیت سورہ سا 75 میں, اور صحیح مسلم حدیث نمبر 1827 میں 1827 میں اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وکلتا یدی ربی یمین، اللہ تعالیٰ کے دونوں ہاتھ دائیں ہیں. دیکھیں عقل کو پتہ نہیں، پتہ نہیں عقل تو اندھی ہو جاتی ہے نا، ارے دونوں ہاتھ اور دائیں کیسے ہو سکتے ہیں؟ لیکن دل سے ذرا سوچے نا، آمنت و صدقت. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے دونوں ہاتھ دائیں ہیں، ہم نے کہا آمنت و صدقت. عقل مانے یا نہ مانے، عقل کا ایمان سے تعلق ہی نہیں ہے. ایمانیات الذین یؤمنون بالغیب، یہ سب سے پہلے صفت ہے. صحیح مسلم حدیث نمبر 1827 وکلتا یدی ربی یمین. اور اس میں تاکہ کوئی شخص یہ نہ کہے ارے وہ تو دائیں اور بائیں، بائیں ہاتھ تو دائیں سے یہ ہے وہ ہے، تاکہ یہ بالکل اس یہ گمان ہی نہ باقی نہ رہے کہ کوئی نقص، کوئی نقص کی صفت ہی ہوتی ہے. سبحان، دیکھیں سب سارے صفات الکمال ہیں. جب دائیں بائیں کی بات آتی ہے تو چلو دائیں بائیں جیسا تو نہیں ہے نا، اسے وہ کلت ہے یدی ربی یمین، تاکہ صفت النقص کسی مخلوق کے ذہن میں آ ہی نہ سکے. ایک شبہ ہے، یہ بھی غلط فہمی ہے کہ جب لغت العرب میں عربی زبان میں ہاتھ کا معنی قدرت کا بھی ہے، قوت اور طاقت کا بھی، نعمت کا بھی ہے، تو اس کو ثابت کیوں نہیں کرتے؟ کیا فرق پڑتا ہے؟ ہم کہیں ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ کا ہاتھ معنی قدرت ہے، دست قدرت. اکثر آپ ترجمے میں پڑھتے ہیں، غلط ترجمہ ہے، معذرت کے ساتھ جو بھی کرتا ہے غلط کرتا ہے، دست قدرت نہیں ہے. سیاق اور سواق نہیں، نہیں سب سے پہلی بات یہ کہ اللہ تعالیٰ کی صفت کی نفی ہوتی ہے، پہلی بات انکار ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی صفات کا، تو پہلی بات اس لیے ہم نہیں مانتے. جو کچھ اللہ نے ثابت کیا ہے اس کی کیسے مان لیں ہم؟ کیونکہ جو بھی آپ قول لیتے ہیں اس کا اصل جو بات کر رہا ہے قول جو ہے اس کو حقیقت بھی لیا جائے گا یا دوسرے معنی کے لیا جائے گا. تو قول القائل حقیقتاً صراحتاً حقیقت کی بنیاد پہ ہوتا ہے، مجاز کی بنیاد پہ نہیں، حقیقت. اور اللہ تعالیٰ واضح الفاظ فرمائے ہیں، اور اس جماعت کا اصول میں سے ایک اصل یہ ہے اسماء صفات کے باب میں کہ حمل النصوص علی ظاہرہا، نصوص جو ظاہر ہے اس پر عمل کیا جائے. کیونکہ صحابہ کرام میں سے کسی نے بھی اس ظاہر کے خلاف سوال نہیں کیا کہ میرے ذہن میں ایسی بات آ رہی ہے، سب نے خاموشی اختیار کی، یعنی جو ظاہر وہی سمجھ رہے ہیں کہ نہیں. بعد میں البدع نے سوال کرنا شروع کیا، یعنی ظاہر کا معنی یہ ہے تو اس کا معنی کوئی اور ہونا چاہیے تھا. اور پھر طویل کی بات آتی ہے، طویل کا معنی ہے صرف لفظ عن ظاہرہ، یہ طویل ہے. جو ظاہر معنی ہے کسی لفظ کا اس کو اس ظاہر معنی سے، حقیقی معنی سے ہٹا کر کوئی اور معنی دے دینا جو معنی دور کا ہے. یعنی ایک لفظ کے دو معنی ہیں، ایک قریب کا ہے ایک دور کا ہے، بغیر کسی دلیل کے قریب کے معنی کو، اصل معنی کو چھوڑ کر دوسرے دور کے معنی کو لے لینا. ہاتھ حقیقی ہاتھ ہے، اور ہاتھ کا معنی دوسرے جو دور معنی قدرت اور طاقت کا بھی ہے، نعمت کا بھی ہے. تو بات کرو نا کہتے ہیں میرے دو ہاتھ ہیں، آپ کہیں دو نعمتیں تمہارے پاس نہیں ہو سکتا. تو ہاتھ حقیقی ہاتھ ہی ہوتی ہے. پھر ہاتھ کے تعلق سے یہ بھی یاد رکھ لیں، جب ہم ہاتھ کی بات کرتے ہیں مخلوقات کے ہاتھ دیکھ لیں ایک جیسے ہیں. اب عقل والوں کو عقل دلیل بھی، جب نصوص سامنے اور علماء سلف کے اقوال ان کو ہضم نہیں ہوتے، چلو عقل کی بات ہو سکتا ہے ہضم ہو جائے، ان کو سمجھ آ جائے. مخلوق کے ہاتھ دیکھ لیں آپ، دو ہاتھ برابر ہیں. انسان کا ہاتھ ہے، ہاتھی کا ہاتھ ہے، اونٹ کا ہاتھ ہے، چیونٹی کا ہاتھ ہے، یہ سارے مخلوقات ہیں کہ نہیں؟ دونوں ایک جیسے ہیں. کوئی شخص کہہ سکتا ہے کہ ہاتھی کے دو ہاتھ ایسے ہیں جیسے کہ چیونٹی کے دو ہاتھ ہیں، درست ہے اس کی بات؟ جب مخلوق میں یہ بڑا تفاوت، یہ دوری موجود ہے، ہے مخلوق، سب عدم سے پیدا کیے گئے ہیں، محتاج اپنے وجود کے اعتبار سے مخلوق ہیں، اور ان کے دو مخلوق کے ہاتھ برابر نہیں ہیں. انسان کے ہاتھ دیکھ لیں، فنگر پرنٹس برابر نہیں ہیں دو لوگوں کے. تو یہ خالق اور مخلوق میں یہ فرق ممکن نہیں. سبحان اللہ، دیکھیں عقل دیکھیں لوگوں کی. جب مخلوق میں یہ فرق موجود ہے اور ہے بھی مخلوق،
تو خالق اور مخلوق میں یہ فرق ہونا چاہیے کہ نہیں؟ تو پھر یہ کیسے ذہن میں بات آئی کہ تشبیہ لازم آتی ہے؟ جب مخلوق کے ہاتھ ایک جیسے، تشبیہ مخلوق میں ممکن نہیں ہے، تو خالق و مخلوق میں کیسے ممکن آتی ہے؟ تو اقرار بغیر تمثیل کے، سبحان اللہ. وہ پھر تاویل، جو تاویل کے قائل ہیں تاویل کی شرطیں بیان کرتے ہیں، لیکن سچ بات ہے کہ مجاز کا وجود ہی نہیں ہے. سر الفاظ سیاق و سباق کے تعلق سے انسان جب کچھ بات کرتا ہے تو اس کو سیاق و سباق دیکھا جاتا ہے، جیسے آپ نے کہا، اور اس پہ بات متعین ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے نا، بالکل واضح ہوتی ہے. اور اس تعلق سے ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی پیاری باتیں فرمائی ہیں کہ نفی المجاز، مجاز ہوتا ہی نہیں ہے، ہر لفظ اپنے حقیقت پہ ہوتا ہے. تو کسی نے کہا، ارے یہ کیسی بات ہے، قرآن مجید میں تو مجاز استعمال ہوا ہے. کہاں مجاز استعمال ہوا ہے؟ کہتے سورہ یوسف میں، وَاسْأَلِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كُنَّا فِيهَا، پوچھو جا کے دیواروں سے، اس بستی کی دیواروں جس میں ہم گئے تھے کہ ہمارے بھائی نے چوری کی، پوچھو دیواروں سے. سبحان اللہ. کہتے یہ مجاز، کیا دیواریں بھی بات کرتی ہیں؟ یعنی لوگ جا کے دیواروں سے پوچھیں گے تو یہ مجاز ہے. امام القیم رحمۃ اللہ فرماتے ہیں یہ حقیقت مجاز نہیں ہے. یعنی بات اتنی عام ہو چکی تھی کہ لوگوں سے بڑھ کر، یعنی بچوں کو خبر پہنچ چکی تھی، اگر دیواروں کے بھی کان ہوتے وہ بات کر سکتے تو دیوار بھی بول پڑتے کہ واقعی چوری ہوئی ہے. یہ علم ہے، سبحان اللہ. تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ یہ فرما رہے ہیں کہ بات بالکل عام ہو چکی تھی، کوئی چھپی، کسی سے چھپی بھی نہیں تھی. تو اس سے بڑھ کر کیا اندازہ بیان ہوتا کہ بچہ بھی جانتا تھا. یعنی اے ہمارے والد، تو ہمیں کیوں کہہ رہے ہو کہ ہمارا قصور ہے؟ جا کے اس بستی کی دیواروں سے جا کے پوچھے، وہ بھی بتائے کہ چوری ہوئی ہے. کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ دیوار، یعنی یہ مجاز ہے. کہتے ہیں یہ بھی نقل محترم پر، یہ بھی حقیقت مجاز نہیں ہے. برحال یہ لمبی بحث حقیقت اور مجاز کی، سچ بات یہ ہے کہ مجاز نہیں ہے. قرآن مجید میں جو بھی اللہ نے فرمایا حق فرمایا ہے، اور اگر کسی بھی لفظ کے تعلق سے ظاہر معنی لازم نہ تھا تو اس کے مطلب کہ مجاز تو مطلب معنی بھی ہے. اللہ نے اس کو اسی انداز میں بیان فرمایا ہے، اسی معنی کے اعتبار پہ جو اصل معنی سے ہٹ کے ہے. یعنی کوئی شخص کہتا ہے میں نے شیر دیکھا جس نے ٹائی لگائی ہوئی تھی، ٹائی والا شیر، تو کیا ذہن میں آتا ہے کہ جانور ٹائی لگائی ہوئی تھی؟ نہیں، سچ بات ہے. میں کیا کہنا چاہتا ہوں؟ میں بہادر انسان کہنا چاہتا ہوں، ٹائی والا شیر. اچھا ٹوپی والا بھائی، ٹائی چھوڑ دیا، ٹوپی والا شیر، ٹائی پتہ نہیں کہاں سے بیچ میں آ گئی، سبحان اللہ. ٹوپی والا شیر دیکھا تھا، یعنی بہادر جس نے ٹوپی پہنی ہوئی تھی. کوئی وہ کہہ سکتے یار یہ مجاز ہے یہاں پہ؟ نہیں، میں نے شیر کا لفظ کیا بہادر کے لیے، اس کا اصل معنی یہی ہے. میں نے ایک شیر کو دیکھا جو نوچنوں کی گوشت کھا رہا تھا، تو اس میں کیا معنی ہے؟ واضح جو اس کا اصل معنی ہے. تو یہاں بھی اصل معنی، یہاں بھی اصل معنی ہے، تو مجاز کہاں ہے؟ تو اس لیے مجاز کی جو بات ہوتی ہے وہ اپنی سچ بات ہے، یعنی بالکل ضعیف ہے اپنی جگہ پہ. بہرحال بعض لوگوں نے اس کا اقرار بھی کیا ہے، اس جماعت میں سے بعض لوگوں نے مجاز کا اقرار کیا ہے. تو یہ بھی ایسا معاملہ ہے جس میں، یعنی کوئی اہل سنت تو بدعت میں کوئی نمایاں کی بات نہیں. ہاں، جو لوگ حق کا انکار کر کے مجاز کی بات کرتے وہ بدعتی ہیں، لیکن کیا عربی زبان میں مجاز ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، اس میں اختلاف ہے سلف کا. اور دونوں سنی ہیں، جو کہتے ہیں مجاز ہوتا ہے، جو کہتے ہیں مجاز نہیں ہوتا. تو کل کے یہ نہ پکڑے مجھے ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں مجاز ہیں، اپنی بات کرتے ہیں. نہیں، یہ دونوں چیزیں اہل سنت سے موجود ہیں. مجاز کی نفی امام قیم نے کی ہے رحمۃ اللہ علیہ، ان سے پہلے بھی بعض علماء نے کی ہے، اور اس مجاز کے یعنی اقرار بعض علماء نے بھی کیا ہے، اہل سنت جماعت کے علماء نے. تو اس میں کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے. آج کے درس میں اتنا کافی ہے. انشاءاللہ اگلے درس میں ایک اور صفت سے امام صاحب فرماتے ہیں، وقل ينزل الجبار في كل ليله بلا كيف جل الواحد المتمدح. صفت النزول، اللہ تعالی نازل ہوتے رات کے آخری پہر میں، جیسا کہ اللہ تعالی کا شایان شان ہے. اس پر انشاءاللہ درس میں بات کریں گے. واللہ اعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب الیک.